أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى في مقام آخر: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج کوئی خاص بات ذہن میں نہیں ہے کہ کیا بات کی جائے، اور مجھے کچھ کام بھی ہے، اس لیے مختصر سی بات جو اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے تاکہ آپ حضرات جو انتظار میں بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ معمول بھی ہے جمعہ کے دن خاص طور پر عشاء کے بعد کے بیان کا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تھوڑے کو بہت بنا دے ہمارے لیے، اور کوئی بات زبان سے ایسی نکلوا دیں جو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی نافع بن جائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے اور بات کرنے کا مقصد میرے اور آپ کے درمیان، وہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کی محبت میں ایسے مغلوب ہو جائیں کہ ہمیں باقی دنیا کی محبتیں اس کی مقابلے میں ہیچ نظر آنے لگیں، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے اپنی جانیں بھی لٹانی پڑیں، قربان کرنی پڑیں، تو ہم اپنی جانوں کا لٹانا آسان سمجھیں، آسانی کے ساتھ ہم اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں. صحابہ کرام میں یہی جذبہ پیدا ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، کہ انہوں نے پھر اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا. انہوں نے ایک ہی بات سمجھ لی کہ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. جہاں وہ کہیں گے جان کو خرچ کر دیں گے، جہاں وہ کہیں گے مال کو خرچ کر دیں گے، نہ جان ہماری نہ مال ہمارا. تو اس لیے ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی پیدا ہو جائے کہ ہمارے لیے ہر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کرنا بھی اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبت اللہ کی محبت، یہ اصل مقصد ہے. دنیا کی محبتیں تو بہت دل میں ہوتی ہیں، اور لازمی بات ہے کہ بہرحال اس سے کوئی دل خالی بھی نہیں ہے، اور منع بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، بشرطے کہ وہ دائرے کے اندر رہے، حدود کے اندر رہے. حدود کے اندر اگر محبت دنیا کی ہے اور اسی طریقے سے بیوی کی ہے، بچوں کی ہے، ماں باپ کی ہے، تو یہ مطلوب ہے. خدا نہ کرے یہ مقصد نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں، ہرگز نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ تو کام ہی ہم سے وہ لینا چاہتے ہیں جو فطرت کے مطابق ہو، فطرت کے خلاف تو کوئی کام ہے ہی نہیں اسلام میں. تو اس لیے اللہ ہی نے یہ حقوق رکھے ہیں کہ اگر بیوی ہے تو اس کا بھی حق ادا کرو، بہن ہے تو اس کا بھی حق ادا کرو، ماں ہے تو اس کا بھی حق ادا کرو، بچے ہیں تو ان کے حقوق بھی ادا کرو، اور لیکن یہ سب کے سب تابع ہوں گے اللہ تعالیٰ کے محبت میں، محبت کے تابع ہوں گے. یعنی جہاں اولاد، بیوی بچے، ماں باپ، خدا نہ کرے اگر اللہ کی محبت سے ٹکرا جائیں، یعنی وہ اس کا مطالبہ کرنے لگیں کہ تم ہماری بات مانو اللہ کی نہ مانو، لازمی بات ہے یہ زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہے گا، لیکن عملی اعتبار سے جو کام مثلا وہ کرانا چاہتے ہیں وہ جائز نہیں شرعاً، آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام شرعی طور پر جائز نہیں، اس لیے میں نہیں کر سکتا، آپ کا ادب، آپ کا احترام میری سر آنکھوں پر، کیونکہ آپ بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ، آپ بھی شریعت اسلامیہ کے تابع ہیں، میں بھی شریعت اسلامیہ کا، اسلام کا تابع ہے. اس لیے کوئی کام میں وہ نہیں کر سکتا جو اللہ اور رسول کا کی مخالفت میں جاتا ہو. بس یہاں پر آ کر دیکھا جائے گا کہ کس کی محبت غالب ہے. اگر اللہ رب، اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوگی تو پھر انسان ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا. یہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں میں نے اللہ کے تعلق کے حوالے سے یہ بات، یہ ذہن میں آیت آئی تو میں نے اس کی تلاوت کر دی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اللہ سے ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا انہیں، چنانچہ ان کا جو کلمہ تھا وہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. دیکھیے کلمے کا جز حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، پہلا جز. یعنی توحید، سب انبیاء نے دعوت توحید کی دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تمام نبیوں کا کام ہے، کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کا یہ کلمہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سارے معبودوں کی نفی کی، چاہے وہ معبود اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہو یا ہماری خواہشیں، یہ بھی ایک معبود کی شکل ہے، تو وہ ہوں کوئی بھی ہو، اللہ کسی کو کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہشات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. اگر خواہشات ہماری اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہوں گی تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس کو معبود کا درجہ دے دیا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی بات کو رد کر دیا اور اپنی خواہش پر عمل کر لیا، تو گویا اللہ سے بڑھ کر سمجھا اس کو. اسی کو قرآن نے کہا اثر آئی تھا من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا؟ افر آئی تھا، کیا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اتخذ، اس شخص کو جس نے پکڑ لیا، الہہ الہ، ہوا ہوا خواہش کو کہتے ہیں، یعنی جس شخص نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا، تو آپ نے اس کو دیکھا؟ مطلب یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے تابع ہیں، وہ صرف ان کی ہی پیروی کرتے ہیں. تو وہ جس طریقے سے بتوں کو پوجنا یہ جو ہے شرک ہے، اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو آدمی جو ہے خواہشات کا غلام بن جائے، اللہ کے احکام کو ٹال دے توڑ دے، یہ بھی ایک طرح کا شرکی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت آدم کا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہلا جز ہمیشہ سارے انبیاء کے درمیان مشترک رہا ہے. وہ یوں کہہ لیجئے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی دعوت دی ہے، اللہ سے اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کے واحد ہونے کی، اکیلے ہونے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی شریک اس کا نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا، اب جب مقام خلت عطا فرما دیا تو امتحانات بھی ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جتنے امتحان لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ، جب آزمایا ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ رب العزت نے بعض کلمات یعنی بعض چیزوں سے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس پر وہ پورے پورے اترے. بیٹے کی قربانی کہا گیا تو دیکھیے اللہ کی محبت کی بات ہے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو وہی نہیں آتی، اور اگر ذبح کرانا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسماعیل کو ذبح کراتے، لیکن وہ صرف ایک آزمائش کے طور پر تھی. آج کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب رات کو میں سویا تھا، آواز آئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، صبح پتا چلا اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا، سمجھ لیے اس بات کو. میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب رات کو پتا چلا دو رکعت پڑھ کے سو گیا تھا، اور شیطان جو ہے وہ اس پر قابو پانے کے لیے اس نے جو ہے وہ کسی شکل میں آ گیا، اور اس نے آ کے کہا کہ جی اپنے بیٹے کو قربان کر دو. جیسے ابھی کل پرسوں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا ایک واقعہ کہ ایک شخص کو جو ہے کسی نے کہا، اس کا جو بڑا تھا ان کا گرو مذہبی، اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو تو قربان کر دے تو ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. 20 سالہ بیٹے کو اس نے دیوتا کی بھیڑ چڑھا دیا اپنے، یعنی جو اس کا نام نہاد تھا بنا ہوا، اس نے پرسوں کے غالباً اخبار میں تھا میں نے پڑھا کہ اس نے اپنے 20 سالہ بیٹے کو سوتے میں ذبح کر دیا، اور لا کر اس کا سر جو ہے وہ بت کے قدموں میں رکھ دیا کہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو کر دیا. اس کو پھر پکڑ لیا، اس کی بیوی نے اس کو پکڑا دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ میں ایک عرصے سے جو ہے وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، مجھے میرے مذہبی رہنما نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے دے اور دیوتا جو ہے خوش ہو جائے گا اور تجھے جو ہے مال و دولت دے دے گا. ولیذ باللہ یہ قتل بھی کس لیے کیا؟ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو پرعیش بنانے کے لیے. تو اس لیے بھائی اس بات کو خوب سمجھ لیجئے، ایسا مت سمجھیے میرا بات کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آدمی جا کے جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دے. مقصد یہ ہے کہ اپنی قربانی، ہم جو قربانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع کریں، یہ مقصد. اب اگر ان جو احکام ہیں ان سے اگر اولاد ٹکراتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کو غالب کریں، بیوی ٹکراتی ہے تو بیوی کی بات نہ مانے اللہ کے حکم کو غالب کریں، ماں باپ ٹکراتے ہیں تو ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بات نہ مانے اللہ کے حکم کو غالب کریں. یہ مقصد ہے کہ ساری محبتوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت غالب ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے آزمائے، بیٹے کی قربانی کے کہا، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی کے درجے میں ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے دیکھا، خواب دیکھا، اور خواب میں کہا دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. میں انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے پیارے بیٹے میں نے یہ دیکھا، انی ارا، میں نے دیکھا، فی المنام، خواب میں. کیا دیکھا؟ اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ وہ کیجئے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں. بیٹا بھی کیسا، تو بتائیے کیا پھر وہ نبوت کے لائق نہیں تھی؟ بیٹے نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا کہ ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اگر میرا مالک میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ہاتھوں ذبح ہو جاؤں تو پھر میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں. باپ نے بھی یہی سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کو ذبح کروں تو پھر میری بھی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ذبح کر دوں. لے کے چلے، اور کب کی بات ہے؟ فلما بلغ معه السعی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کھیلنے کودنے کے لائق بچے ہوتے ہیں، محبت بہت زیادہ دل میں ہوتی ہے، ان کو لے کے چلے. تیار کرایا ماں نے، راستے میں شیطان نے بہکایا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. غالباً یہ جو بہکانا ہے پہلے ہے، اور حضرت ابراہیم نے جو ان کی رائے لی وہ بعد میں ہے. بہرحال حضرت اسماعیل نے کہا کہ اول تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر نہیں سکتا، اور اگر کر ہی رہے ہوں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی کر رہے ہوں گے، ورنہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھر چھری کو حکم دے دیا کہ وہ چرو نہیں، کیونکہ چھری بھی اللہ ہی کی تابع ہے، کاٹے گی تب جب اللہ کا حکم ہوگا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو چھری کاٹنا بھی چھوڑ دے. حتیٰ کہ انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن وہاں کھال کا حکم ہو گیا کہ اب کھال کے آر پار چھری نہیں ہوگی، تو چاہے وہ کتنی ہی تیز ہو، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ بتائیے کوئی پتھر ہو تو پتھر پر چھری چلے گی؟ جس پتھر پر چھری چلنے سے اللہ تعالیٰ اس پتھر چھری کو روک سکتے ہیں، تو اس کھال کو بھی پتھر جیسا بنا سکتے ہیں. چاہے وہ کچھ بھی ہو، پورا زور لگا دیں لیکن وہ چھری نہیں چلی. لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ میرا حبیب، میرا خلیل، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کس درجے تک جاتے ہیں اس میں. حالانکہ اللہ کو علم تھا، لیکن عام لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے خلیل بنایا تو ہمارا خلیل ایسا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جنت سے ایک بچڑا بھیج دیا، کہا کہ اس کو ذبح کر لو، اور آواز آ گئی کہ ابراہیم تم جو تمہیں آزمائش تھی تمہاری پوری ہو گئی، اور تم جو ہے وہ پورے اترے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تو دیکھیے یہاں پر اللہ کی محبت کو غالب کیا کہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، بیابان میں چھوڑ کے آ گئے. وہاں پر اب کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، پانی نام کو نہیں، اور حکم یہ ہے کہ چھوڑ کے آؤ اور بات بھی نہیں کرنا. اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی قصہ کہانی ہے. بیت اللہ کی جو جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں پر چھوڑ کر آ گئے، ایسی جگہ پر کہ جہاں پر گھاس تک بھی نہیں اگتی، سارا پہاڑ کا علاقہ، اور نہ کوئی قبیلہ آباد نہ کچھ. بتائیے اللہ پر کیسا زبردست ایمان اور یقین تھا ان کا، چھوڑ گیا. اب بیوی بار بار پوچھ رہی کہ ہمیں بغیر کسی کے سہارے اور یہاں کوئی چیز بھی کھانے پینے کی نہیں، تو آپ ہمیں ایسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آج کی کوئی ہوتی اور آج کا کوئی ہوتا تو کیا طوفان اڑ جاتا. لیکن یہ قربان جائیے, ان لوگوں کے ایمان ایسے قوی اور مضبوط تھے, اللہ تعالیٰ کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما دے اس ایمان میں سے, کیا ہمارے ایمان ایسے قوی اور مضبوط ہو جائیں. آج شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر اتنے وساوس ڈال دیے ہیں کہ اب ہمارا ایمان جو ہے وہ قوی تو دور کی بات ہے, کمزور سے کمزور تر ہو گیا. بہرحال اس کو ان کو چھوڑ کے چل پڑے. اور جب بیوی نے بار بار کہا کہ اللہ نے بار بار پوچھا تو جواب نہیں دیا, چل پڑے. لیکن جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا کہ جی بابا پھر اب جاؤ پرواری تمہاری. بیوی بھی ایسی, اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اب پھر تمہاری پرواہ نہیں ہے ہمیں, پھر آپ جائیے. جس مالک نے ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایسا ہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے دیکھے پھر ان کی وجہ سے ایسی بستی آباد کرا دی کہ آج تک مکہ کی بستی آباد ہے. یہ پانی کا مسئلہ تھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے سے چشمہ باری کا پانی کا جاری فرما دیا. حضرت حاجرہ دوڑتی رہی پہاڑوں پر. یہ جو سارے حج کے ارکان ہم کرتے ہیں کس لیے؟ یہ سارے اسی کی یاد میں ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب بندے تھے, میری محبت میں انہوں نے کبھی اس پہاڑ پر گئی کبھی اس پہاڑ پر گئی. اللہ تعالیٰ کو یہ منظر ایسا پسند آیا, قیامت تک آنے والوں کے لیے کہہ دیا کہ تم جاؤ گے تو صحیح تمہیں کرنی پڑے گی صفا اور مروہ کی. جب تک تم یہاں ان پہاڑوں کے درمیان دوڑو گے نہیں دیوانہ وار اللہ کی محبت میں, اس وقت تک تمہارا حج نہیں ہوگا. جب تک تم منا نہیں جاؤ گے, اور میرے محبوب میرے خلیل نے جو قربانی اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے دینے کے لیے, اور جہاں جہاں شیطان نے بہکایا تھا وہاں وہاں تم اس شیطان کو کنکریاں مارو گے. وہ علامات اور وہ جگہیں جہاں پر شیطان نے پھسلایا تھا وہاں پر تم کنکریاں مارو گے. جب تک نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. تو یہ واجب. اسی طریقے سے قربانی حضرت اسماعیل کی دینا چاہ رہے تھے, اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا نہیں یہ مینڈا ذبح کر دو, اب ہمیں حکم ہے کہ جب تم جو ہے اس سے فارغ ہو جاؤ رمی سے اب تم اللہ کے لیے قربانی کرو. اور قربانی کرنے کے بعد پھر اپنا سر مڑا. بہرحال یہ حج کا اس وقت موضوع نہیں, لیکن بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو اپنے محبوبوں کی ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اس کو لازم اور واجب کر دیا کہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم بھی ان مراحل سے گزرو. یہ محبت اللہ کی ان کے دل میں تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اولاد نہیں سمجھا, بیوی کو بیوی نہیں سمجھا, اللہ کے حکم کے آگے. یعنی ویسے وہ محبت کرتے تھے, یہ مطلب نہیں کہ محبت نہیں کرتے تھے, وہ ان کے حق بھی ادا کرتے تھے, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد پھر کوئی چیز نہیں. تو بہرحال والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان اللہ پر لائے وہ محبت کے اعتبار سے بہت زیادہ اشد محبت رکھتے ہیں اللہ سے. یعنی عام لوگوں سے جو محبت ہوتی اس سے زیادہ شدید محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں. تو محبت اللہ کی جب عطا ہوگی تو بتائیے کیسے ہمیں کیسے محبت ہم میں کیسے پیدا ہو محبت. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ فرماتے ہیں کہ ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ والے ہیں ان سے راہ و رسم بڑھاؤ, ان کی خدمت میں آؤ جاؤ, ان کے پاس اٹھو بیٹھو, ان کی صحبتوں میں جاؤ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مل جائے گی. جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہی چیز تو وہ دیتا ہے, تو جس کے پاس جو چیز ہوگی اب اللہ تعالیٰ اگر انہیں ملے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائیں گے. آج ہی حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی, جو حضرات موجود تھے انہوں نے سنی ہوگی کہ بعض لوگ بزرگوں کے پاس جو ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے برابر میں ہمیں دفن کر دیا جائے اللہ والے کے برابر میں, تو کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں یہی فرمائیں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ گرمی کا زمانہ تھا, اس زمانے میں تو حضرت نے کو خادی میں پنکھا جل رہا تھا, تو آپ نے اس وقت تو اس کو جواب نہیں دیا, لیکن تھوڑی دیر بعد جواب یہ دیا کہ بتاؤ بھائی جو پنکھا جل رہا ہو اس کی ہوا صرف مجھے ہی آ رہی ہے کسی اور کو بھی جا رہی ہے؟ کہ پنکھا تم جھل کس کو رہا ہو؟ کہ جھل تو آپ ہی کو رہے, پنکھے کی ہوا تو آپ ہی کو آنی چاہیے, لیکن صرف آپ ہی کو نہیں آ رہی, جو قرب و جوار میں ان کو بھی آ رہی. تو اسی طریقے سے جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو انشاءاللہ قرب و جوار کے لوگ بھی محروم نہیں ہوتے, ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم ہیں, جب ایک کو نوازتے ہیں تو باقیوں کو بھی محروم نہیں فرماتے, ایک کی دعا قبول کرتے ہیں تو کسی کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ جب ایک حصے کو آگ سے محفوظ فرماتے ہیں تو پورے بدن کو محفوظ فرما دیتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کی کریم کرم نوازی ہے اور وہ کریم ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں جا کر بیٹھیں اور ان کی صحبت سے انشاءاللہ ان کے دل میں جو محبت ہے اس کی منتقلی آپ کے دل میں ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جگر مراد آبادی کا واقعہ اس وقت سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن بات ذہن میں آ گئی کہ وہ ابتدا جو زندگی تھی، ابتدائی زندگی، شاعر بہت غضب کے تھے اور زندگی کیا تھی کہ شرابی تھے بے انتہا، شراب پیے بغیر تو وہ مشاعرے میں بھی نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ جب مشاعرے میں شریک ہونا ہوتا تھا دو آدمی پکڑ کر ان کو مشاعرے میں لے کے آتے تھے، لیکن آواز ایسے غضب کی تھی کہ جب شعر پڑھتے تھے تو مشاعرہ پورا لوٹ لیا کرتے تھے، ایسے غضب کے شاعر تھے، قومی شاعر تھے. ایک دن ایک شعر کہا اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ ظالم تو نے پینے کو تو بے حساب پی لی ہے لیکن اب روز حشر میں کیا کرے گا اللہ کے سامنے. مفہوم اس شعر کا یہ کہ بھائی تم نے پینے کو تو بہت پی لی لیکن اللہ کے سامنے جواب دہی کیسے کرو گے، فکر پیدا ہو گئی. بس دیکھیے جب یہ فکر پیدا ہوتی ہے تو آدمی کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت مجذوب الحسن غوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے یاری دوستی ہوگی، ان سے کہا کہ خواجہ صاحب آپ بتلائیے کہ آپ کو اللہ، آپ اللہ والے کیسے بن گئے؟ آپ تو ڈپٹی کلیکٹر تھے، ڈپٹی کلیکٹر، لیکن اب حال یہ ہے کہ لمبی سی آپ نے لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے، گول ٹوپی اوڑی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے پوری، تو آپ کی یہ جو حیات ہے یہ کیسے تبدیل ہو گئی؟ آپ تو ایک انگریزی پڑھے لکھے آدمی تھے اور سرکار کے ملازم تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور ڈپٹی کلیکٹر ہونے کے بعد آپ کی یہ حالت کیسے تبدیل ہو گئی؟ کہا کہ بھیا کیا پوچھتے ہو، میری یہ حالت بقول حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکات ان کے، کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ تو مسٹر تھے، آپ کی یہ ٹر کس نے مس کی، آپ کی یہ ٹر کس نے مس کر دی، ورنہ تو آپ ایسے نہیں تھے. انہوں نے فرمایا کہ میری ٹر جو مس کی ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ہوئی، میں ان کی خدمت میں جاتا آتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دین کی سمجھ بھی عطا فرما دی اور میرے لیے دین پر چلنا آسان بھی فرما دیا. یہ حضرت تو کہا کہ بھئی مجھے بھی لے چلو، میں بھی جانا چاہتا ہوں تاکہ میری جو حیات ہے یہ ظاہری وضاقتہ ہے اور جو میں گناہ میں زندگی گزار رہا ہوں تاکہ میری زندگی بھی ختم ہو جائے، یعنی زندگی گناہوں کی چھوٹ جائے، گناہ نہ کروں میں ان کی صحبت میں جا کے. تو لیکن کہا کہ ایک شرط ہے. جگر صاحب نے کیا کہا؟ ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ شراب میں بہت پیتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی نہیں. میں وہاں جاؤں گا ان کی صحبت میں لیکن یہ کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا، وہاں بھی جا کے پیوں گا. کہا کہ بھائی یہ تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، حضرت سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ تم وہاں پی سکو گے کہ نہیں. خیر حضرت کو کہا کہ یہ جگر مراد آبادی آپ کے پاس اصلاح کے لیے آنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی ہے، لیکن چونکہ شراب پیتے ہیں اور وہ اس قدر جو ہے وہ شرابی ہیں کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. وہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں کافروں کو مہمان ٹھہرایا کرتے تھے، تو اشرف علی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اگر ان کو آنا ہے تو میرا گھر حاضر ہے، میں اپنے گھر میں ان کو مہمان بناؤں گا، خانقاہ میں انہیں نہیں ٹھہرا سکتا، اس لیے کہ وہ ایک قومی امانت ہے، وہاں پر تو وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کر سکتے، البتہ میرا گھر حاضر ہے، میں اپنے گھر میں ان کو ٹھہراؤں گا، یہاں پینی ہو تو پی لیں، بلا لیں ان کو آ جائیں. جب ان کو یہ پیغام پہنچا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اچھا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ والے گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ تو اپنے دل سے قریب تر مجھے انہوں نے کر لیا کہ آ جائیں. بہرحال بعد میں پھر حضرت کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے، ایک لمبا واقعہ ہے. اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے حضرت سے کہا کہ چار دعا میرے لیے فرما دیجیے. ایک دعا تو یہ کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ شراب میری چھڑوا دے، میں توبہ کر لوں اور شراب چھوٹ جائے میری. دوسری دعا یہ کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج نصیب فرما دے، اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے داڑھی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. تو الحمدللہ ان کی چاروں دعائیں قبول ہوئیں. وہاں سے جب واپس گئے تو شراب چھوڑ دی، پھر اس کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن بیمار پڑ گئے. آپ کو پتا ہے کوئی شخص کس چیز کا عادی ہو, سگریٹ کا عادی ہو تو اس کو چھڑا دو تو اس کو پریشانی ہو جاتی ہے. یہ تو شراب پینے والے اور وہ بھی ایسے کے دھتی قسم کے. بہرحال ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ جگر صاحب آپ قومی امانت ہیں, آپ خدا کے لیے کچھ نہ کچھ پی لیا کریں تاکہ زندگی آپ کی قائم رہے باقی رہے, نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے. کہا کہ اچھا اگر پیتا رہوں گا تو کتنے عرصے جی لوں گا. یہ دیکھیے صحبت کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوا, یہ بتائیے کہ اگر میں پیتا رہوں گا تو کتنے عرصے جی لوں گا. کہا کہ 8-10 سال. کہا بس؟ تو کہا کہ میں اس لانتی زندگی کو جو 8-10 سال گزاروں گا اللہ کی لانت میں گزاروں گا مستقل, کیونکہ شراب پیوں گا اللہ کے حکم ادھوری کروں گا تو اللہ کی لانت جو ہے اس پر برستی رہے گی. میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں مر جاؤں اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوا مروں. یعنی مجھے 8-10 سال نہیں چاہیے. اگر 8-10 سال کے بعد موت آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں موت آئی تو بتائیے پھر میرا حشر کیا ہوگا. اس لیے میں یہ کبھی ہرگز نہیں پیوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ موت آتی ہے تو آ جائے لیکن اللہ کی فرما برداری میں آئے, اس کی جو ہے حکم عدولی میں نہ ہو. بہرحال انہوں نے نہیں پیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ عادت بھی چھڑا دی, شراب بھی چھوڑ دی, حج بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا, داڑھی بھی ماشاءاللہ پوری رکھ لی. بعد میں جب حضرت نے دیکھا تو فرمایا کہ بھئی یہ کون بزرگ ہیں کون بڑے بابا ہیں, کہا کہ یہ جگر مراد آباد, ماشاءاللہ داڑھی بھی پوری رکھی اور خاتمہ بھی اللہ نے ایمانی پر فرمایا. تو بہرحال یہ اللہ والوں کی صحبتوں کا نتیجہ ہے بھائی. لیکن سب سے پہلے جو یہ آگ ہے لگانی چاہیے دل میں کہ اللہ کی محبت پیدا ہو. ہم ادھر ادھر کی محبتیں بڑی ہمارے دل میں آتی ہیں اور آج کا دور جو ہے وہ ایسا ہے کہ بڑی چکا چون والی زندگی ہے, جس کو گلیمر کی زندگی کہتے ہیں آپ, پر نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے اس کو. تو وہ زندگی جو ہے مسجدوں کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دیتی, ٹی وی اور وی سی آر سے ان کا دامن نہیں چھوٹ پاتا. آج کسی کو کہہ دو کہ وظیفہ پڑھ لے تو 100 دفعہ وظیفہ پڑھے گا صبح سے لے کے شام تک. کوئی شخص کہے کہ بھئی بیوی نافرمان ہے یہ نتیجہ یہ وظیفہ پڑھ لو, یا بیوی آگے کہے کہ شوہر نافرمان ہے بہت زیادہ پیٹتا ہے مارتا ہے ذرا وظیفہ بتا دیں, سارا دن ساری رات پڑھتے رہیں گے. یا اگر پتہ چل جائے کہ جی یہ وظیفہ پڑھنے سے مال و دولت بہت آتا ہے نوکری اچھی ملتی ہے تو صبح سے شام تک یہ وظیفہ پڑھ لیں گے ہم, لیکن گناہ چھوڑنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو اصل چیز یہ کہ گناہ ہم چھوڑ دیں, اور گناہ چھوٹیں گے اچھی مجلسوں میں جانے سے, اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنے سے گناہ چھوٹیں گے, اس کے بغیر نہیں چھوٹ سکتے. انشاءاللہ جب اللہ والوں کی صحبتوں میں آپ جائیں گے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کی قلوب کی جو ان کے انوار ہیں اس کی برکت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیں گے, کیونکہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں. اب ہمیں ایسی بصیرت حاصل ہے ہی نہیں کہ ہم اچھائی کو اچھائی کہیں اور برائی کو برائی. ہمیں برائی اچھی نظر آتی ہے, اچھائیاں نظر آتی ہیں اور اچھائیاں برائیاں نظر آتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو چیز پیدا ہو جائے یہ تبھی پیدا ہو سکتی جب ہم کسی کے پاس جا کر بیٹھیں. اور بات یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی تو لعنت کی زندگی ہے. بتائیے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے. اب دیکھیے کتا اور بلی اور سور یہ جانور مخلوقات ہیں اللہ کی, لیکن یہ مکلف نہیں ہے, گناہ اور ثواب کا انہیں پتہ نہیں ہے. تو کیا ہم بھی کتے بلی اور خنزیر جیسے ہو جائیں کہ جو مکلف نہیں ہے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے, ہمیں اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے. ہم بھی اگر گناہ کی زندگی گزاریں اور ہم بغیر اس کے جانے کے بھی کون سا کام کرنے کا ہے کون سا نہ کرنے کا ہے اگر اسی طریقے زندگی گزاریں تو پھر جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے بتائیے؟ پھر ہم سے بہتر ہے وہ, اس لیے کہ وہ مکلف نہیں. ہمیں تو اللہ نے مکلف کیا ہے اس بات کا کہ ہم سمجھیں اسے. اور اللہ نے ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ بھی ایک ہی رکھا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور لیعبدون کی بعض نے جو ہے تشریف فرمائی ہے لیعرفون, یعنی نہیں پیدا کیا ہم نے جنات کو اور انسان کو مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اور بعض بزرگان دین نے اس کی تشریح فرمائی لیعبدون کی لیعرفون, تاکہ وہ مجھے پہچان لیں. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ قلب کے اندر انوارات آ جائیں, قلب ہمارا مزکہ ہو جائے, مجلہ ہو جائے, نورانی ہو جائے, اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کو اپنا پیدا کرنے والے کو پہچان لیں. جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو پہچان لے، یہ مقصد ہے اس کا. تو اگر ہم اپنے مقصد کو بھائی بھول گئے، جب اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر ادھر ادھر مارے مارے پھریں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ دنیا کی محبت اپنی جگہ پر، انشاءاللہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لیں گے تو دوسروں کے حقوق بھی آپ نہیں ماریں گے. آدمی مارتا ہی حق تب ہے جب اس کو خود معرفت حاصل نہیں ہوتی. جب کسی کو یہ پتا ہو کہ اس گناہ کا یہ عذاب ہے تو وہ کسی دوسرے کے کیوں حق کو مارے. آج ہم جو حضرت بزرگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبتوں کے نتیجے میں یہ بات دل میں ڈالی ہے اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر لیا. تو میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو بعض ساتھی ایسے بھی آئے ہوئے تھے جو ممکن ہے کہ صحبت یافتہ نہ ہو، تو ان کی پلیٹیں کافی خراب نظر آ رہی ہیں.